بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تخرج حديث كبنياد أصول ورأسان طريقة كدوسرا درس اور دوسرا نشست میں، جیسا آپ کو پتہ ہے الوجیز فی تخریج دراسۃ الاسانید، شاہ عبدالعزیز عبد اللہ بن محمد الشایع حفظہ اللہ کی اس کتاب سے مختصراً میں بیان کر رہا ہوں. پوری کتاب نہیں ہے، اس میں سے صرف ٹیبل اور ڈائیگرامز جو ہیں وہ لی ہیں، اور چند اہم چیزیں اس کتاب سے لی ہیں. اور دوسرا حصہ جو ہے ہمارے درس کا جو ہے دراسۃ الاسانید. اسناد کی اہمیت کیا ہے، دراسۃ الاسانید کی تعریف کیا ہے، اور اس کے کیا مرحلے ہیں. اسناد کی اہمیت کے تعلق سے علماء نے بڑی پیاری باتیں فرمائی ہیں. ان میں سے جو معروف اقوال ہیں بعض سلف کے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، معروف قول ہے ان کا، الاسناد من الدین، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اسناد دین میں سے ہے، اگر اسناد یعنی سند نہ ہوتی تو پھر کوئی بھی کچھ کہنے والا کچھ کہہ دیتا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مثل الذي يطلب الحديث بلا اسناد كمثل حاطب ليل، جو حدیث کا علم بغیر سند کے حاصل کرتا ہے جیسا کہ رات کا لکڑ ہارا ہو. حاطب ليل، رات میں جب کوئی شخص لکڑی کاٹتا ہے تو یا تو ردی لکڑی لے کے آ گیا اپنے گھر میں، کبھی سانپ بھی لے کے آتا اپنے ساتھ، تو اندھیرے میں کیا نظر آتا ہے اسے. اگر اسناد نہیں ہے اور اس علم کو نظر انداز کیا جائے تو علم حدیث میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے، امام سفیان الثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الاسناد سلاح المؤمن، سند جو ہے یہ مؤمن کا ہتھیار ہے. فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل، اگر مؤمن کے پاس ہتھیار نہ ہو تو کس چیز سے وہ قتال کرے گا. سبحان اللہ. اور امام محمد بن حاتم بن مظفر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خصوصی طور پر یہ شرف بخشا ہے، انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے، اور کسی بھی امت کو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ عطا نہیں کی تھی، نہ پہلے اور نہ ہی بعد میں. کیونکہ جو سابق امتیں تھیں ان کے پاس جو صحیفے تھے، جو کتابیں تھیں، انہوں نے اپنے علماء کے قول کو بھی شامل کر دیا، اور جب شامل ہو گئی تو معاملہ خلط ملط ہو گیا. تورات انجیل میں جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اس کے ساتھ اپنے علماء کے اخبار بھی شامل کر دیے، ان کے اقوال بھی شامل کر دیے، اور یہاں تک پہنچے کہ آپس میں تمیز ناممکن ہو گئی کہ اس میں سے کون سے اللہ کے کلام ہے اور کون سے مخلوق کے کلام ہے. سب معاملہ خلط ملط ہو گیا اور اللہ کی پاک کلام میں تحریف ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خصوصیت بخشی ہے، یہ فضیلت بخشی، یہ شرف بخشا ہے کہ اس امت کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ کی پاک کلام قرآن مجید محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو وہ بھی حدیث کتابوں میں محفوظ ہے کہ ایک ثقہ کیسے حفاظت ہوئی حدیث کی، ایک ثقہ دوسرے ثقہ سے جو صادق اور امین ہے وہ روایت کرتا ہے، اور تسلسل جاری رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور سب معاملہ الگ الگ ہو گیا ہے. یہ اللہ کے پاک کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے وسلم کا فرمان ہے، یا صحابی کا قول ہے، یا تابعی کا قول ہے، یا محدث کا قول، یا فقیہ کا قول ہے، سب الگ الگ ہو گیا ہے مکمل تمیز و مکمل وضاحت کے ساتھ. کیسے ممکن ہوا؟ اس علم سے، علم الاسناد سے. سابق امتیں محروم تھیں اس علم سے، یا کوئی اہمیت نہیں سمجھتی تھی، لیکن اس امت کے لیے یہ علم جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے. دراصل اسانید کا معنی کیا ہے، اس علم کا معنی کیا ہے؟ اس کی تعریف میں علماء فرماتے ہیں، التحقق من توفر شروط الحديث المقبول. التحقق من توفر شروط الحديث المقبول. حديث مقبول، التحقق من توفر شروط الحديث المقبول. صحیح نہیں کہا، کیونکہ مقبول میں صحیح حسن دونوں شامل ہیں. جو حسن کا انکار کرتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، مقبول کا لفظ بیان نہیں کرتے، لیکن جو صحیح قول محدث، جو معتبر قول، راجح قول یہی کہ حدیث حسن بھی ہوتی، جیسے آگے تفصیل آئے گی، صحیح بھی ہوتی ہے. الغرض، التحقق من توفر شروط الحديث المقبول، يعني التحقق من توفر شروط الحديث المقبول. میں کیا شرطیں ہیں؟ پانچ، جو پہلے پڑھ چکے ہیں مصطلح حدیث میں، عدالة الرواة، وضبط الرواة، اتصال السند، عدم الشذوذ، وعدم العلة. یہی نا پانچ. تو پھر کیا تعریف دراسۃ الاسانید کی؟ التحقق من توفر عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند وسلامات من الشذوذ والعلة. یہ مطلب ہے اس کا، یعنی پانچ جو شرطیں صحیح حدیث کی، ان کی جانچ کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے، ریسرچ کرنی ہے، بحث کرنا ہے، پھر پتہ لگانا ہے، حکم تک پہنچنا ہے کہ یہ پانچ شرطیں موجود ہیں تو صحیح ہے، مقبول ہے. یہ پانچ میں سے کوئی شرط میں کوئی خلل ہے تو مقبول نہیں ہے. واضح ہے؟ اس علم کے تین مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ہے عدالت الرواة اور ضبط کی تحقیق کرنا، دوسرا ہے اتصال السند، اور تیسرا ہے شذوذ اور علت سے سلامتی کے بارے میں جانچ کرنا. تفصیل ابھی آگے میں بتاتا ہوں. تو سب سے پہلے آئے دیکھتے حدیث المقبول کتنے قسمیں ہیں. الصحیح ہے اور الحسن ہے. الصحیح کے دو قسمیں ہیں، الصحیح لذاته، اور دوسری قسم ہے الصحیح لغیره. الحسن کے دو قسمیں ہیں، الحسن لذاته اور الحسن لغیره. تعریف کیا حدیث کی؟ اب الصحیح لذاته کی تعریف جیسے علماء بیان کرتے ہیں، هو ما رواه العدل التام الضبط بسند متصل ولم يكن شاذا ولا معللا، يا وخل من الشذوذ والعلة القادحة. بعض علماء يوں تعريف کرتے ہیں. پھر سے الصحيح لذاته کی تعریف، صحيح میں دو ہیں، صحيح لذاته بھی غیر بھی ہے. صحيح لذاته کی کیا تعریف ہے؟ هو ما رواه التام الضبط، ما رواه العدل التام الضبط بسند متصل ولم يكن شاذا ولا معللا. نشاذه لا معلله. تفصيل آگے آئے گی. الصحيح لغيره کیا ہے؟ هو الحديث الحسن، هو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. حديث صحيح لغيره کیا ہے؟ الحسن لذاته ہے اگر جب اس کے طرق جو ہے متعدد ہو جائیں، ان طرق جمع کر کے حسن حسن کے ساتھ مل کر صحیح لغیر ہی بن جاتی ہے. تو پھر حسن لذاتی ہے کیا ہے؟ ما رواه العدل خفیف الضبط، خفیف الضبط بسند متصل ولم يكن شاذا ولا معللا، باقي شرطه وهي صرف ایک شرط میں فرق ہے، وہ کون سی ہے؟ الضبط، جو صحیح ذاتی ہی ہے، تام الضبط ہے. میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں ابھی کیا ہے. اور جو حسن لذاتی ہی ہے، خفیف الضبط ہے، تھوڑا سا اس سے کم ہے. باقی شرطیں وہی ہیں صحیح حدیث کی، جو پانچ شرطیں ہیں. یہ الحسن لذاتی ہی. الحسن لغیرہ کیا ہے؟ وہو الضعیف المنجبر اذا تعددت طرقه. حسن لذاته، حسن لغيره الحديث، يا وهو الضعيف المنجبر، هو ضعيف جسے جوڑا جا سکتا ہے اذا تعددت طرق، جب اس کی طرق متعدد ہو جائے. تفصیل ابھی آئے گی، لیکن آپ پہلے تعریف سمجھ لیں آپ، تاکہ پتہ چلے. اگر تعریف آگے نہیں آئے گی تو آگے پھر نہیں چل سکیں گے ہم، کیونکہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ متسلسل ہیں، جڑے ہوئے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں دراسۃ الاسانید کی، ہم کیوں پڑھنا چاہتے ہیں اس علم کو، تاکہ پتہ چلے حدیث صحیح ہے، قابل قبول ہے یا نہیں ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ پہلے حدیث کو تو جان لے کہ حدیث کی قسمیں کتنی ہیں، اور کون سی حدیث کہاں پر ہے، اور وہ کیا حدیث جو ہے وہ ضعیف سے صحیح ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے. صحیح سمرد حسن، کیونکہ حسن بھی صحیح ہوتی ہے، قابل قبول ہوتی ہے. اس لیے ہم نے کہا حدیث مقبول، یا قبول الحدیث کی شرطیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر ضعیف حدیث پھر کیا ہے؟ یہ وہ حدیث ہے جس میں پانچ شرطوں میں سے کسی شرط میں کوئی کمی یا خلل ہو. واضح ہے؟ نہیں واضح ہے؟ خاموش ہو، ادھر پتہ نہیں. واضح ہے تو پھر بتاتا ہوں میں. حدیث کی قسمیں چار ہیں، حدیث مقبول کی چار قسمیں ہیں، پانچویں ضعیف ہے. پھر ضعیف کی اگلی قسمیں، اس کو چھوڑ دیں آپ. پانچ قسمیں کس اعتبار سے ہیں؟ حدیث کی شرطوں کے اعتبار سے ہیں. اگر پانچ شرطوں میں سے ایک شرط رہ جائے، خلل ہو جائے، تو ضعیف ہے. تفصیل آگے آئے گی اس کی الگ سے ہے. اگر کوئی خلل نہیں ہے، پانچ شرطیں مکمل ہیں، تو حدیث صحیح لذاتی ہی ہے. اگر صرف ضبط میں تھوڑا سا خلل ہے، تھوڑی سی کمی ہے، خفیف الضبط ہے، تام الضبط نہیں ہے، حدیث حسن لذاتی ہی ہے. تو صحیح لغیر ہی کیا ہے؟ یہ حسن لذاتی، جب اس کے طرق متعدد ہو جائیں گے، جمع کریں گے تو اوپر چلے جائیں گے، صحیح چلے جائیں گے، صحیح لذاتی ہی. پھر حسن لغیر ہی کیا ہے؟ یہ وہ ضعیف حدیث ہے جس کا طرق متعدد ہونے کی وجہ سے جوڑا جاتا ہے، پھر حکم لگایا جاتا ہے کہ جو کمی اس سند میں تھی وہ دوسری میں نہیں ہے، جو دوسری وہ تیسری میں نہیں. تو سب اسناد کو جمع کیا جاتا ہے، جیسے کہ تفصیل اب آگے آئے گی کیسے جمع کیا جاتا ہے، لیکن حکم پھر لگاتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث جو ہے یہ حسن لغیرہ ہے، یعنی قابل قبول ہے. شروط الحدیث الصحیح والمحتزرات، آئے دیکھتے ہیں صحیح حدیث کی شرطیں کیا ہیں، اور اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہیں. نمبر ایک، عدالت الراوی پہلی شرط ہے. پانچ شرطیں بتائی نا، یہ یاد کرنی ہے. فنگر پانچ انگلیاں آپ کی، ابھی یہاں سے اٹھ کے نہیں جائیں جب تک کہ پانچ آپ کے نام کی طرح آپ کو یاد نہ ہو جائیں. ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، اگر پانچ شرط نہیں جانتے صحیح حدیث، پھر حدیث ہی نہیں ہے. ہم لوگ کیا جانتے پھر حدیث کے بارے میں؟ سبحان اللہ، اور حدیث ہو اور صحیح حدیث کے پانچ شرطیں نہ ہے تو سچ بات ہے، شرمندگی کی بات ہے کہ نہیں. تو سب سے پہلے شرط عدالت الراوی، راوی کو عدل ہونا چاہیے. دو لفظوں میں صادق اور امین ہونا چاہیے. عدل کون ہے؟ جو صادق الامین ہے. مختلف تعریفات ہیں علماء کی، لیکن دو لفظوں میں صادق اور امین، سچا ہو، امانت دار ہو، استقامت پر ہو، تقوی پر ہو. صادق امین کون ہے؟ جو مستقیم ہوتا ہے اور تقوی پر قائم ہوتا ہے، اور جس میں المروءہ بھی ہوتی ہے، خوام المروءہ میں سے جو ہے وہ پاک ہوتا ہے. جب عدالت الراوی کی بات کی ہے تو اس سے کون خارج ہو گیا؟ المجهول والمعروف بالضعف، یہ عدل نہیں ہے. اب ایک مجهول ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ کون ہے، کسی نے اس پر حکم لگایا نہیں ہے، کیونکہ مجہول کی ایک تفصیل ہے، ایک مجہول الحال ہے، مجہول العین ہے، اور پھر مبہم راوی ہے. تو یہ جو ہیں، اگر آپ کو نام تو پتہ ہے لیکن کسی نے توفیق نہیں کی ہے، اس کی عدل ہے نہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس کا ہم کہیں گے فلان راوی عدل ہے، کسی معتبر عالم نے تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ، اس نے حکم لگایا کہ یہ عدل ہے. نہیں کہا عدل ہے تو کیسے ہم اس کی روایت لیں گے؟ ہم نہیں لے سکتے اس کی روایت. تو عدل یعنی مجہول نہیں ہے اور ضعیف نہیں ہے، ضعیف ہے تو عدل نہیں ہے، واضح ہے؟ اگر مجہول تب بھی عدل نہیں، کس نے حکم لگایا نہیں ہے، کس نے کہا عدل ہے؟ دوسری شرط ہے ضبط الراوی. ضبط سے مراد دو چیزیں ہیں، کیونکہ راوی جب روایت کرتا ہے یا تو اپنے حافظے سے روایت کرے گا جو اس کے دل میں اس کے دماغ میں ہے، یا اپنی کتاب جو اسے لکھی ہوئی ہے. تام الضبط وہ راوی ہوتا ہے جب اپنے حافظے سے روایت کرتا ہے تو کمال سے روایت کرتا ہے، کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی، اور جب اپنی کتاب سے روایت کرتا ہے تو کتاب کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتا ہے. یہ تام الضبط ہے. کتاب یہ نہیں رکھتا کہ کوئی بھی آ کے اس میں کوئی لفظ شامل کر دے. اگر کوئی شخص کسی کتاب کو یوں رکھ دیتا لوگوں کے سامنے، کوئی بھی اس کو کھول کے رکھ دے، کوئی بھی اس کو دیکھ لیتا، تو اس کی روایت نہیں لیا کرتے تھے محدثین، کتنے بھی عدل ہو. کہتے ہیں ضبط کا ہے نہیں، ضبط کہاں ہے اس کا؟ سبحان اللہ. اس حد تک یعنی بعض محدثین کی روایت کو ثقہ راوی ہے، خود روایت کو چھوڑ دیا ہے محدثین نے، کیونکہ اس کا جو وراق تھا، جو لکھتا تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا. بس خلل کس میں ہے؟ ضبط میں خلل ہو گیا ہے. عدل راوی ہے لیکن لکھنے والا تو اس کا تنبیہ کی گئی، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس بندے میں خرابیاں ہیں، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، عدل نہیں ہے، یہ بندہ ثقہ نہیں ہے، اس کو چینج کرو، تبدیل کرو. ایک دفعہ دو دفعہ نہیں کیا تبدیل اس نے، تو محدثین نے کہا اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے. ابھی کس میں خرابی ہے بھائی؟ اس کا جو لکھنے والا راوی، جو ضبط الکتاب ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. تو تام الضبط جس کا حافظہ چوٹی بھی ہو، حافظہ سے مراد حفاظت چوٹی بھی ہو. کس چیز حفاظت؟ حدیث کی. دو طریقے سے ہوتی، یا تو جو لکھا ہوا ہے اس کی حفاظت کرنا اپنے اہل عیال، اپنے مال، اپنے جان سے بھی زیادہ محبوب اور محفوظ کرنا ہے، اور اگر اپنے حافظے سے بیان کرنی ہے تو اس میں کمی پیش نہیں ہوتا. بشریت کا تقاضا ہے، باقی راویوں کو دیکھتے ہیں جو ثقات ہیں، اس میں کتنی فرق ہے اس کی روایت کو. تو 97-98 تک بھی چلے جاتے ہیں، یا بعض 95% کی بات کر یہاں تک کہتے ہیں، اس سے کم نہیں. کم ہے تو پھر خفیف الضبط ہے. 99-98 کی ہم بات کر رہے ہیں، میڈیکل کا میرٹ بھی اتنا نہیں ہوتا میرا خیال ہے. یہ میرٹ محدثین نے لکھا ہے تام الضبط کے لیے. سبحان اللہ. اس کے دوسرا خفیف الضبط، جیسے میں نے بتایا تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، خفیف الضبط ہے تھوڑا سا. حفاظت تو لیکن پہلے جیسی نہیں ہے، یہ نہیں کہ بالکل نہیں. ایک تو حفاظت بالکل کمزور ہے، وہ تو روایت نہیں لیتے اس کے. حافظہ بھی کمزور ہے، حافظہ کمزور ہے تو نہیں لیتے اس کی روایت. وہ کئی ایسے یعنی ائمہ گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عدل تو ہیں لیکن تام الضبط نہیں، خفیف الضبط اس سے بھی کم ہے. محدثین نے دیکھا جن روایات کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ روایت کیا ہے اور دوسری روایات کو کمپیئر کر کے دیکھا ہے، تو 70% میں غلطی نظر آئی ہے، 60-70% تقریباً. اس نے کہا کہ امام صاحب فقہ میں تو امام ہیں لیکن حدیث میں جو ہے امام نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، کسی کی کوئی طرفداری نہیں کیے جاتے کہ ہمارا بڑا امام ہے اس لیے حدیث بھی اس کو لے لیں گے. محدثین کے نزدیک، محققین کے نزدیک، امام حنیفہ رحمہ اللہ ضعیف حدیث میں لیکن فقہ میں امام ہیں، سبحان اللہ. تو ضبط الراوی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں سے خفیف و ضبط نکل گیا، مغفل و نحوہما یہ سب نکل گئے ہیں، جو غفلت سے کام لیتے ہیں وہ بھی نکل گئے ہیں، جو خفیف و ضبط ہیں. اچھا، خفیف و ضبط کا ہونا یہ حافظ تیز ہونا انسان کا اپنے بس میں ہے، کہ دیکھ کتاب کی حفاظت تو وہ کر سکتے کتنی اہمیت ہے اس کی، لیکن جب حافظے کی بات آتی ہے حافظہ تو برابر نہیں ہے لوگوں کا. امام حنیفہ رحمہ اللہ کہ جب ہم بات کرتے حدیث میں جو ہے ضعیف ہیں، یہ ان کا قصور نہیں ہے کہ حافظوں کو جیسے انہیں ویسے بیان کیے، جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے سبحان اللہ. تیسری شرط اتصال السند، اور اتصال السند کے لیے لازمی ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوں، تخرج به المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل والمدلس. اچھا منقطع کون سی ہے؟ جو سند بیچ میں سے کہیں سے بھی کٹ جائے وہ منقطع ہے. جیسے میں نے کہا سند کیا ہوتی ہے، مصنف سے امام بخاری مثال کے طور سے لے کر اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک، بیچ جتنے بھی راوی ہیں، یعنی امام بخاری کا شیخ، ان کا استاد، پھر ان کا شیخ، پھر ان کا شیخ، ان کا استاد، یہ طریقہ، یہ تسلسل ہے. اگر بیچ میں سے کوئی راوی نہ ہو، سقط ہو جائے، ساقط ہو جائے، تو یہ کون سی ہے؟ منقطع ہے. اتصال السند ہے، شرط پوری ہوگی، شرط نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ سند بیچ میں سے کٹی ہوئی ہے، منقطع یعنی کٹی ہوئی ہے. المعضل اگر بیچ میں سے کہیں سے دو پہ در پہ راوی نہ ہو ایک ساتھ، استاد شاگرد دونوں ساقط ہو جائیں سند میں سے، اسے کہتے ہیں معضل. معلق شروع کی سند سے اگر کٹ جائے سند، امام بخاری کا استاد ہی نہیں ہے، بخاری کا استاد کا استاد دونوں نہیں ہے، تینوں نہیں ہیں، شروع سے اگر سند کٹ جائے شروع سے تو معلق ہے. اس کے ضد میں اگر آخر سے سند کٹ جائے تو مرسل ہے، صحابی نہیں. سند میں آخر کون ہے؟ صحابی ہوتا ہے. اگر صحابی نہیں ہے سند میں تو مرسل روایت ہے. پھر مدلس جو ہے تدلیس کا ذکر آگے بھی آئے گا کہ کوئی راوی جو ہے ایسے شخص سے روایت کرتا ہے جس سے اس نے سنا ہے، وہ روایت جو اس نے نہیں سنی ہے، یعنی اپنے استاد سے اپنے شخص ایسی روایت کو بیان کرنا جو اس نے ان سے نہیں سنی، کسی اور سے سنی ہے، ایسا صیغے سے جس میں یہ پتہ یعنی یہ گمان ہو جائے کہ اس نے براہ راست سنا ہو، عن کے صیغے سے. مثال کے طور تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. تو یہ مدلس ہے. چوتھی شرط جو ہے سے حدیث کی عدم الشذوذ، حدیث کو شاذ نہیں ہونا چاہیے. اور شاذ سے کیا مراد ہے؟ کہ کوئی شخص اپنے سے ثقہ سے بہتر لفظ ہے، جو زیادہ بہتر راوی ہے اس کی مخالفت کرنا، کیونکہ صدوق بھی ہے اس ثقہ اس سے اوپر ہے. تو اگر ایک ثقہ دوسرے ثقہ کی مخالفت کرتا ہے تو ہم جو زیادہ ثقہ ہے اس کی روایت کو لیں گے، محفوظ ہوگی، اور اس ثقہ کی جسے مخالفت کی ہے یہ شاذ ہو جائے گی. اگر صدوق مخالفت کرتا ہے تب یہ تو ہے نا، ثقہ تو نہیں ہے پھر. من اولا من، جو اسے بہتر ہے، اسے اولا ہے، اس کی مخالفت کرنا، اس سے خارج ہو گیا شاذ روایت. شاذ روایت میں ہمیشہ یاد رکھیں، راوی اتصال سند بھی ہوگی، عدل ضبط پہلے سب چیزیں ہوں گی، لیکن ایک روایت میں ایک دوسرے سے ظاہر ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے اور جمع بھی نہیں کیا جا سکتا اسے. مطلب یہ ہے کہ کسی راوی سے کوئی غلطی کہیں پر ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو وحی ہے، غلط نہیں ہو سکتا، تو بیان کرنے کو کہ بشر ہیں، کہیں پہ کچھ لفظ میں آگے پیچھے ہو گیا ہے، اور راوی سارے ثقات ہیں لیکن دو روایت میں ٹکراؤ ہے، اب کس روایت کو مقدم کیا جائے گا؟ دونوں کو چھوڑا جائے گا؟ نہیں، غلط ہے، دین کا حصہ جا رہا ہے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیسے دونوں کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ دونوں پہ عمل کیا نہیں جا سکتا، تواد ہے. تو پھر حل کیا ہے اس کا؟ یہ دیکھا جائے گا کہ زیادہ ثقہ کس روایت میں راوی ہیں، دونوں کمپیئر کیا جائے گا. اس میں اگر ایک ثقہ ہے ایک صدوق ہے، کیونکہ خفیف الضبط آگے بیان انشاءاللہ کہ صدوق راوی کون سا ہوتا ہے، اس کی تفصیل ابھی آئے گی. تو جو ثقہ ہے اس سے کم ثقہ جو ہے، جس روایت میں زیادہ ثقات عدد کے اعتبار سے یا کوالٹی کے اعتبار سے، کوانٹیٹی یا کوالٹی ثقات میں، تو وہ روایت محفوظ ہوگی، وہ لے لی جائے گی، دوسری شاذ ہوگی. اور اس میں نے کئی مرتبہ صلح حدیث میں بھی مثال موجود ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ بیان کی ہے، سے بخاری میں دو روایات ہیں اور دونوں میں تضاد نظر آتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ جب جنتوں کو جنت میں داخل کر دیں گے، دوزخ کو دوزخ میں داخل کر دیں گے، تو جہنم میں خالی جگہ باقی رہے گی، فتقول هل من مزید، خالی جگہ باقی رہے گی، تو اللہ تعالیٰ جہنم میں خاص لوگ پیدا کریں گے جن کو جسے جہنم بھر جائے گی. یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. دوسری روایت صحیح بخاری میں کہ جنت میں خالی جگہ باقی رہے گی، اس کے اللہ تعالیٰ خاص مخلوق پیدا کریں گے جو جنت میں جنت کو بھر دیں گے. اب تعارض ہے کہ نہیں؟ اب جنت میں خالی جگہ ہے یا جہنم میں خالی جگہ ہے؟ تیسری روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے، قدم رکھیں گے جہنم میں، فتقول قط قط، اب کافی ہے، اب کافی ہے. اب ہوا کیا ہے، جس راوی نے یہ کہنا تھا کہ جنت میں خالی جگہ موجود ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ خاص قوم کو پیدا فرمائے گا جنتیوں کی، جسے جنت بھر جائے گی، اس سے وہم ہوا، اس نے جنت جگہ جہنم کا لفظ کہہ دیا، بشر وہم ہو گیا اسے، اور جنت جب جہنم کا لفظ کہہ کہ جہنم میں خالی جگہ ہوگی، اس کے لیے خاص قوم پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ خاص قوم پیدا عذاب کے لیے پیدا کریں گے، تو شریعت کے اصول کے بھی مخالف ہے اور اس روایت کے بھی مخالف ہے جس میں جنت کا ذکر ہے، اور اس کے مخالف ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ قدم کا ذکر ہے جل شان و سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. اب دونوں روایت موجود ہیں، اب کس پہ عمل کیا جائے گا؟ تو مسئلہ تو ہو گیا نا. اب محدثین نے اس کا بھی طریقہ نکالا. محدثین نے وہ طریقہ کیا ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر روایت کسی روایت کی سند صحیح ہے اور متن میں کوئی علت نظر آتی ہے، تو جو زیادہ قوی سند ہے، جو راوی زیادہ قوی ہیں، اس روایت کو محفوظ کیا جائے گا، لیا جائے گا، اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے گا. یہاں پر دیکھیں کہ ایک شریعت کے اصول بھی اسی روایت کے ساتھ ہیں، یہ بھی حدیث کی یعنی تقویت میں سے، راوی کا خود ثقہ ہونا، اور پھر جو شریعت کے اصول کے مطابق ہے، اس کے مطابق کون سی روایت، جنت والی جہنم والی؟ جنت والی. تو اس لیے یہ روایت محفوظ ہے، جنت والی اور جہنم والی روایت جو ہے وہ شاذ ہے، وہ شاذ روایت ضعیف ہو کرتی ہے. پانچویں شرط عدم العلہ، حدیث میں علت کوئی بھی نہ ہو. اور علت القادحہ بعض علماء کہتے ہیں، ایسی علت جو قادحہ ہو، جو واقعی خرابی کا باعث بنے اور حدیث صحت میں اثر انداز ہو، اور اس سے حدیث جو ہے معلول جو ہے، حدیث قسموں میں سے قسم معلول جو ہے بھی ضعیف ہے. اس کے آگے کئی قسمیں انشاءاللہ آگے تفصیل سے بیان کرتے ہیں. تو یہ پانچ صحیح حدیث کی شرطیں ہیں اور اس کی یہ تفصیل ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں الثقہ. ہم نے کہا ثقہ راوی، اور ثقہ میں مجتمع فیہ وصفان، ثقہ وہ راوی جس میں دو وصف پائے جائیں، پہلا ہے العدالہ اور دوسرا ہے الضبط. عدالہ اور ضبط کیوں دو شرطیں ہیں؟ علماء نے کیوں، محدثین نے یہ کہا کہ دو شرطیں ہونا لازمی ہیں. عدالہ اس لیے ہے، استقامت دین کی اس لیے ہے، لنأمن من الزیادة والنقص في الخبر عمدا، تاکہ خبر میں حدیث میں کوئی بھی جان بوجھ کر زیادتی یا کمی نہ کرے. جو حدیث میں جان بوجھ کر عمدا زیادتی کمی کرتا ہے وہ عدل ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس سے بڑا یعنی بدکار انسان کوئی نہیں، کیونکہ دین میں تبدیلی کر رہا ہے، تحریف کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے شرط رکھی ہے کہ عمدن حدیث پاک ہو کسی زیادتی یا کمی سے. اچھا، دوسری شرط ہے الضبط، تفصیل گزر چکی ہے. یہ کیوں شرط رکھی؟ لنأمن من الزیادة او نقص في الخبر سهوا، غلطی سے بھی، سہو سے بھی کوئی غلطی کا امکان نہ ہو، زیادتی یا کمی کا امکان نہ ہو. کیونکہ دو آپشن ہے نا، یا تو کوئی جان بوجھ کے زیادتی کمی کرے گا حدیث میں، یا غلطی سے سہوا ہو جائے گی، سہو ہو سکتا ہے، بشر ہے. تو دونوں کو اس لیے دو شرطیں رکھی ہیں، عدل بھی ہونا چاہیے اور تھام ضبط یا کم سے کم خفیف ضبط ہونا چاہیے، تاکہ خبر جو حدیث ہے اسے قبول کیا جائے. عمدن بھی گنجائش نہ رہی اور سہون بھی گنجائش نہ رہی. جس کا حافظہ کمزور ہے یا بھول جاتا ہے زیادہ، تو سہو زیادہ ہوگا کہ نہیں؟ تو ٹھیک ہے بھی تمہارا قصور نہیں ہے تو ہو تو عدل تم, لیکن تمہاری روایت ہم نہیں لیں گے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا حافظہ ٹھیک, تمہارا ضبط ٹھیک نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اسے مضبوط ہونا چاہیے. اب آتے ہیں جب تو جانے کہ عدل راوی کون, اسباب طعن فی العدالہ, عدالت میں راوی کی عدالت میں وہ کون سے اسباب ہیں جن پہ طعن کیا جاتا ہے. میں نے بتایا کہ دراصل الاسانید کا طریقہ کیا ہے, تین طریقے. ایک تو عدالت الراوی کو جاننا ہے اور اس کے ضبط کو, دوسرا اتصال السند, تیسرا ہے عدم شذوذ عدم العلہ. یہ تین مرحلے ہیں دراصل الاسناد کے. ہم پہلے مرحلے کی اب بات کر رہے ہیں, عدالت الرواد کو ہم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب یہ پہلا حصہ مکمل ہو جائے گا مرحلہ, پھر دوسرا پھر سند اتصال کو دیکھیں گے, اس کی اب اگلی تفصیل ہے. مرحلہ یہ پورا ہو جائے گا پھر دیکھیں گے شاذ ہے یہ معلول ہے کہ نہیں ہے, اس کو بھی ختم ہونا چاہیے, پھر ہم حکم لگائیں کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. ابھی پہلے مرحلے کی بات کریں. دراصل اسانید کا پہلا مرحلہ ہے, کیا مرحلہ ہے؟ التحقق من العدالہ والضبط, راویوں کی عدالت اور ضبط کی تحقیق کرنا. اسباب الطعن فی العدالہ پانچ. نمبر ایک, الکذب. سب سے بری چیز جو سب سے بڑا طعن ہے عدالت میں, کذب ہے, اور اس کی حدیث موضوع ہوتی ہے. کذاب کی حدیث کو موضوع کہا جاتا ہے. کوئی حدیث و موضوع سے کیا مراد ہے؟ اس حدیث سند میں کوئی کذاب راوی ہے جو حدیث میں جھوٹ باندھتا ہے, اسے کہتے ہیں کذاب, یا وضاع بھی کہتے ہیں, تفصیل آگے آئے گی. اس حدیث موضوع ہوتا ہے. التهمة بالکذب یعنی حدیث میں تو نہیں جھوٹ بولتا, لیکن روزمرہ زندگی میں جھوٹ بولتا ہے, اس پر جھوٹ کی تہمت ہے. یعنی حدیث میں جھوٹ نہیں بولتا لیکن روزمرہ زندگی میں اس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے, اس کی حدیث کو متروک کہا جاتا ہے, منکر بھی کہا جاتا ہے, متروک الحدیث. الفسق, کوئی فاسق ہے, یہ بھی عدالت کی ضد ہے کہ نہیں؟ فاسق فاجر جو نافرمان ہے, فسق سے کام لیتا ہے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو طاعت سے خارج ہے. لفظ اصل فسقت الثمرہ, جب کوئی پھل زیادہ پک جاتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, تو فسق کہتے ہیں فسقت الثمرہ. یہ لفظ وہاں سے لیا گیا ہے, فسق فاسق جو شریعت کی حدوں کو پار کر چکا ہے, اسے فاسق کہتے ہیں. اس کے حدیث کو منکر کہا جاتا ہے. چوتھی چیز الجہالہ ہے, جہالت, اور اس کے حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے. میں نے بتایا جہالت سے کیا مراد ہے, اگر تفصیل آگے آئے گی. اگر ایک راوی ہے, صرف ایک نے اس سے روایت کی ہے اور کوئی توثیق نہیں ہے اس کی, یہ مجھول العین ہے. اگر ایک سے زیادہ راوی نے روایت کی ہے لیکن کسی محقق عالم نے اس پر حکم نہیں لگایا ہے, تو یہ مستور ہے یا مجھول الحال ہے. راوی ایک سے زیادہ ہے, اس کا نام بھی پتہ ہے, ایک سے زیادہ راوی نے اس کی روایت کو بھی بیان کیا ہے, لیکن توثیق کسی معتبر عالم نے نہیں کی اس کی, تو اس کی حال کیا ہے؟ مجھول ہے کہ نہیں؟ تو مجھول الحال, کیا ثقہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اعلم, مجھول ہے, کوئسچن مارک ہے. اسے مستور بھی کہتے ہیں, مجھول الحال بھی کہتے ہیں. اگر ایسا کوئی راوی ہے اسے روایت کو ضعیف کہا جاتا ہے. پانچویں نمبر پر البدعہ, بھی عدالت کی ضد ہے, اس کی حدیث کو قبول کیا جائے اذا کان صادقا امینا, دو شرطوں کے ساتھ. اگر بدعت صادق اور امین ہے تو محدثین اس کی روایت کو لیا کرتے تھے. اور بھی شرطیں, بشرطے کہ اپنی روایت اس کی بدعت کے تعلق سے نہ ہو, بدعت کے طرف داعی بھی نہ ہو. بدعتی ہے لیکن دعوت بھی نہیں کرتا, بدعت کے داعی بھی نہیں ہے, اور یہ روایت اس کی بدعت کے تعلق سے بھی نہیں ہے, تو صادق اور امین ہے تو روایت کو لیا جا سکتا ہے, اور روایت کو لیتے تھے محدثین. عدالت تفصیل آگے, منکر کے اور بھی قسمیں ہیں. اسباب طعن فی الضبط, عدالت کا طعن سمجھ چکے ہیں. عدالت کی کیا کیا چیز منافی ہے, ضد کیا ہے, پانچ چیزیں سمجھ آ گئی. آئیے دیکھتے ہیں ضبط کی ہم نے بات کی ہے, ضبط کی کیا چیزیں اسباب الطعن کی اور کیا مخالف اس کی کیا تفصیل ہے. نمبر ایک, فحش الغلط, جو بہت زیادہ غلطی کرتا ہے ضبط ٹھیک ہے اس کا؟ نہیں, فحش الغلط بہت زیادہ غلطی کرنے کا ضبط بالکل کمزور ہے, اور اس کی روایت کو منکر کہا جاتا ہے علی رأی. بعض محدثین کے نزدیک فحش الغلط کی راوی کو یہ روایت کو منکر کہا جاتا ہے, حدیث و منکر, یعنی اس میں جو راوی ہے اس کا غلطی جو بہت زیادہ کرتا ہے, فحش الغلط ہے, ضابط نہیں, ضبط نہیں ہے. دوسرے, الغفلہ, غفلت سے کام لیتا ہے, ضبط اس کا درست نہیں ہے, صحیح طریقے سے اس کی حفاظت نہیں کرتا حدیث کی, اس کی روایت کو بھی منکر کہا جاتا ہے علی رأی بعض محدثین کے نزدیک. تیسرا, الوہم, وہم ہو جاتا ہے حدیث میں, تفصیل آگے آئے گی. بعض راوی کے بارے میں کہتے ہیں صدوق یہم, صحیح تو سن, وہم ہوتا ہے اس روایت میں, وہ یہ طعن ہے کس چیز میں, ضبط میں, کہ اس کے ضبط جو ٹھیک نہیں, خفیف سے بھی کم ہے, اس کی حدیث کو معلول کہا جاتا ہے اور معلول ضعیف ہوتی ہے, معلول ہے. چوتھے نمبر پہ المخالفہ, مخالفت کرتا ہے باقی راوی کو جو ثقات راوی ہیں. مخالفت کب کرے گا؟ جب اس کے ضبط میں فرق ہوگا کہ نہیں, کمی ہوگی کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ مخالفت کی کس میں, مخالفت کی؟ نمبر ایک المدرج, کوئی لفظ یا سند میں کوئی ادراج ہو جاتا ہے, یعنی مدرج سے مراد کوئی ایکسٹرا چیز جو اصل میں حدیث میں نہیں ہے اسے بیچ میں لایا جاتا ہے. ثقات کی روایت میں یہ لفظ نہیں ہے, اس شخص کی روایت میں یہ لفظ آ گیا ہے, یہ مدرج ہے. مخالفت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اچھا, ادراج, یہ لفظ جو زیادہ اس میں شامل کیا گیا ہے, یہ ضابطہ میں کمی پیشی ہے کہ نہیں ضبط میں, اس لیے مخالفت میں سے شامل کیا, مدرج. دوسرا, المقلوب, آگے پیچھے پیچھے کا آگے ہو جاتا ہے, اسے مقلوب کہتے ہیں. یہ سند بھی قلب ہو سکتا ہے, استاد کی شاگرد, شاگرد جگہ استاد, الٹا کہنا یہ چاہتا تھا وہ کہہ وہ دیا, یاد اس کو نہیں آیا, یہ اس کا استاد ہے, یہ وہ اس کا استاد ہے, یا متن میں بھی قلب ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. بشریت کا تقاضا ہے جب ضبط حافظہ مضبوط نہیں ہے تو غلطی ہوگی کہ نہیں, ایسی آگے پیچھے لفظ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, اس کو مقلوب کہتے ہیں. تیسرا پر مضطرب, مضطرب ہے, بعض اوقات اس حدیث کی سند کو یوں روایت کرتا ہے, بعض اوقات کسی اور طریقے سے, وہ بعض اوقات کسی اور طریقے سے, تو ایک سند کو تین مختلف طریقے سے بیان کیا ہے, سند ایک ہی ہے لیکن اس کو وہم ہو گیا, پتہ نہیں چلا اسے, مضطرب ہے, خود ایسی ہے یا ایسی ہے, اب اضطراب اسے ہو گیا ہے, تذبذب کا شکار ہے, کون سی سند ہے, وہ تینوں بیان کر دیتا ہے, چل کوئی تو ٹھیک ہوگی. حدیث نے کہا نہیں بھائی, تمہاری ایک بھی ٹھیک نہیں ہے, یہاں پہ یہ نہیں چلے گا, یہاں پہ سیدھا کام چلے گا. متن میں بھی ایسا ہے, اس طرح متن بھی ہوتا ہے, سند میں بھی ہوتا ہے, جیسا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, بعض چیزیں جو بار بار دوسری دفعہ پڑھیں, مصطلح حدیث کی سی ڈی آپ کو ملے گی انشاءاللہ درس کے آخر میں, ایک دفعہ وہ سن لینا, آپ کے انشاءاللہ آج کے درس بالکل کلیئر ہو جائے گا. انشاءاللہ اگلی سی ڈی بنائیں گے, دونوں کو ایک ساتھ شامل کر دیں گے, وہ بعد میں انشاءاللہ, اس درس کے بعد انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ اس کو جاننے کے لیے تفصیل کی مثالیں بھی موجود ہیں. شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے مصطلح الحدیث بڑی پیاری تصنیف ہے, مختصر سی ہے, اس میں آپ دیکھیں بڑی پیاری باتیں, پوری تفصیل آپ کو انشاءاللہ اس میں نظر آئے گی. تو مضطرب جو ہے وہ طعن ہے ضبط میں. تیسرے نمبر پہ, چوتھے نمبر پہ المزید فی متصل الاسانید, بعض اوقات سند میں کسی راوی کو زیادہ کر دیا جاتا ہے, متصل, شرط کہ متصل سند ہو, اور یہ غلطی سے ہوتا ہے اکثر. راوی سمجھتا ہے کہ یہ روایت فلان سے فلان نے کی ہے, اور فلان نے براہ راست فلان سے نہیں سنا, اس لیے بیچ میں یہ راوی آ گیا ہے, تو تیسرا راوی بیچ میں آ جاتا ہے, جبکہ جس کو بیچ میں رکھا گیا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی, اس کے شاگرد اس کے استاد سے براہ راست سماع اس سے ثابت ہے اور ملاقات بھی ثابت ہے. تو اسے کہتے ہیں مزید متصل الاسانید, مزید یعنی زیادہ ہے, متصل, متصل الاسانید, سند کی متصل میں کوئی راوی زیادہ کر دیا جاتا ہے, سہواً عمداً نہیں, غلطی سے ہو جاتا ہے. غلطی سے کیوں ہوا؟ یہ ضبط میں خلل ہے کہ نہیں؟ ضبط میں خلل ہے. پانچویں نمبر پہ مصحف و محرف, تصحیف و تحریف بعض الفاظوں میں ہو جاتی ہے, لفظ جو ہے کیونکہ بغیر نقطوں کے لکھا جاتا تھا, اب اس پہ کون سا لفظ کیا ہے کیسے پتہ چلے گا, تو اپنے گمان سے, حافظہ تو اس کا ہے نہیں چوٹی کا, ضبط میں خلل ہے تو اپنے گمان سے بتا دیتا تھا اور غلط ثابت ہو, مخالفت ہوتی باقی جو راویوں کی, تو پتہ چلا کہ مصحف و محرف جو ہے لفظ یہ نہیں, کوئی اور لفظ تھا. پانچویں جو سبب ہے طعن ہے ضبط ہے سوء الحفظ کہ اس کا حافظہ بالکل ہی برا ہے, برے حافظے والے جو ہیں اس کی حدیث ہمیشہ ضعیف ہوتی ہے, سوء الحفظ. جرح و تعدیل کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں اور علماء نے اس کا خاص اہتمام کیا ہے. جرح و تعدیل ایک خاص علم ہے, علم جرح و تعدیل, اس کے خاص مرتبے بھی ہیں جرح و تعدیل کے. آج ہم یہ یاد کریں گے انشاءاللہ تاکہ پتہ چلے اس کا حکم کیا ہے راوی کا. جب راوی کی عدالت یا وقت میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے تو اس کا مرتبہ کیا ہے محدثین میں, اور کس لفظ سے اسے اس کے اوپر حکم لگایا ہے, اور پھر کیا حکم ہے اس کا. کیونکہ جرح و تعدیل کے تین اساس ہیں. ایک ہے حاکم جو حکم لگانے والا ہے راوی پر, دوسرا ہے حکم, حکم کیا لگایا ہے, تیسرا ہے محکوم علیہ راوی جس پر حکم لگایا جا رہا ہے. حکم لگانے والے علماء جرح و تعدیل ہیں, معروف علماء ہیں. میں انشاءاللہ اس ٹیبل کے بعد ان کی کچھ تفصیل بتاؤں گا, نام بھی بتاؤں گا اور ان کے بتاؤں گا کہ متشدد ہیں کیا نہیں, ان کی جو کلاسیفیکیشن ہے اور جو قسمیں ہیں کیا ہیں. تو حکم لگانے والے علماء جرح و تعدیل ہیں. حکم کیا لگایا ہے یہ تفصیل ابھی الفاظ جو آپ کے ٹیبل میں نظر آ رہے ہیں پتہ چلے گا, اس الفاظ کی بنیاد پر ان کے مرتبے ہیں. اور جس طرح پہ حکم لگایا ہے اب اس کے حدیث پہ کیا حکم ہوگا, وہ راوی کیسا ہے. تو یہ تین اساس ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. اور یہ جو ہے تقریباً 12 مرتبے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو ہے تقریب تہذیب میں بیان کیے ہیں, اور یہی 12 مرتبے تفصیل سے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلا ہے الصحابہ رضی اللہ عنہم, صحابہ سب سے بلند مرتبہ پر فائز ہیں, اور جو الفاظ ہیں صحابہ کے لیے کلہم عدول بتعدیل اللہ لہم سبحانہ و تعالی, جن کے بارے میں فرما دے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. اب اس کے اوپر کیا تعدیل ہوگی کسی کی. تو سب سے بلند مرتبہ جو ہے صحابہ کا ہے, کہ حکم جو ہے الاولى عدم وضعهم ضمن مراتب الرواة, اولا بات ہے کہ راویوں کو مرتبے رکھنا نہیں ہے ان کو. پھر کیا کون حکم لگا سکتا ہے صحابی پہ, کیا حکم ثقہ کہیں گے صحابی ثقہ ہے, صحابی ہمیشہ ثقات ہوتے ہیں, ہمیشہ عدول ہیں. اسے صحابی کا نہیں لکھا جاتا ثقہ, جیسے کہ آگے بیان کریں گے کہ راوی کے سامنے بتایا جاتا ہے کہ حکم کیا ہے. صحابی کے کافی کے صحابی ہم کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صحابی اخرج اصحاب الكتب السته احد العباد الاربعه واحد مكثر من روايات النبي صلى الله عليه وسلم جوسات ان روایت سے جوسات ہیں جو کثرت سے روایت کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ان کی روایت کو اصحاب الكتب السته روایت کیا ہے, بس کا بات کافی ہے. حکم نہیں لگایا جائے کہ ثقہ ہیں, غلط ہے. دوسرے نمبر پہ من اكد مدحه بافعل التفضيل اور تكرير الصفه ان کی الفاظ كأوثق الناس يا ثقة ثقة يا ثقة متقن يا ثقة ثبت بھی کہتے ہیں. کسی راوی کے تعلق سے کہے کوئی کہے اوثق الناس سب سے زیادہ ثقہ ہے لوگوں میں سے, یا کہے ثقة ثقة دو مرتبہ تأکید لفظی ہے, یا ثقة متقن تأکید معنوی ہے, یا ثقة ثبت بعض علماء کہتے ہیں. یہ اوثق یعنی افضل, التفضيل افعل التفضيل یا تکرير الصفة, اس کی روایت ہمیشہ صحیح ہوتی ہے. ٹھیک. تیسرے نمبر پہ من افرد بصفت جو صرف ایک صفت سے بیان کیا جائے کثقہ او متقن او ثبت او عدل, کوئی کہے فلان راوی ثقہ ہے یا متقن ہے صرف, یا ثبت ہیں صرف, یا عدل ہیں, ان کی روایت بھی صحیح ہوتی ہے. تیسرا مرتبہ ان کے. چوتھا مرتبہ جو ہے ہم نیچے کی اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ جس میں نے بتایا کہ حدیث جو ہے شاد ہے محفوظ ہے, تو یہ مرتبہ دیکھ کر پتہ لگایا جا سکتا ہے. اب جس کے بارے میں علماء کہ اوثق الناس, وہ کسی بتائیں کہ ثقہ ہے بس, اور تضاد ہو جائے کس کی روایت کو محفوظ کیا جائے گا, اوثق الناس کیونکہ زیادہ ثقہ ہے. اچھا. چوتھے نمبر من قصر عن الثالثة قلیلا جو تیسرے سے تھوڑا سا کم ہے, تیسرے مرتبے سے جو تھوڑا سا کم ہے, اسے کہتے صدوق او لا بأس به, یہ راوی صدوق ہے یا لا بأس به بھی صدوق بھی کے زمرے میں آتا ہے، ان کی روایت حسن ہوتی ہے، حسن صحیح سے ٹکرا جائے تو صحیح مقدم کی جاتی ہے۔ کس بنیاد پر؟ ایک راوی کی وجہ سے حدیث پہ حکم تبدیل ہوا کہ نہ ہوا، یہ کمال ہے اس علم کا۔ پانچویں نمبر پر، پانچواں جو مرتبہ ہے، مقصر عن درء الرابعة قليلا والحق بمن رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر۔ پانچویں نمبر پر جو چوتھے مرتبے سے تھوڑا سا کم ہو، اور میں یہ بھی شامل ہے جن کو بعض راوی کو جن کو بدعت کی طرف منسوب کیا گیا، جیسا کہ تشیع یا قدریہ کا جو ہے، ان کو کہتے صدوق سیء الحفظ او صدوق یہم او له اوہام او یخطئ او تغیر بآخره۔ پانچ مختلف لفظ ہیں، سن لے ذرا۔ صدوق سیء الحفظ، جہ تعدین کو محدث کو عالم کہتا ہے فلان صدوق ہے لیکن سیء الحفظ ہے، یا صدوق یہم، وہم بھی ہوتا ہے، یا او له اوہام، او یخطئ یا خطابی کرتا ہے، او تغیر بآخر، یا آخر عمر میں یا کہ تبدیلی آ گئی ہے، حافظہ اور کمزور ہو گیا ہے۔ ان کی روایت جو ہے حسن کے ذریعے سے پہنچ جا سکتی ہے، احتجاج فی حسن ہے لیکن احتراز سے کام لیا جاتا ہے، یعنی دوسری چیزیں دیکھی جاتی، دوسرے طرق دیکھی جاتی ہے، اور بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ وہ مروم بدعت، اور جس پر بدعت کی تہمت لگائی جائے، فالتحقیق ان حدیث مقول اذا کان صادقا امین، جیسے پہلے گزر چکا ہے، اگر صادق امین ہے اس کی روایت اس کی بدعت کے تعلق سے نہیں ہے، اور نہ ہی بدعت پر داعی ہے، اس شخص کو کہتے صادق امین۔ صادق امین بھی ہے یعنی جو جھوٹ بالکل بولتے نہیں ہیں۔ اب خوارج جھوٹ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کفر سمجھتے ہیں، اس میں غلو کر چکے ہیں، تو کیا وہ جھوٹ بولیں گے؟ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اس لیے بعض علماء ان کی روایت کو بھی لیا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ان یکون صادقا امینا، اور بدعت کی طرف داعی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ کہ جو موضوع ہے حدیث کا، اس کی بدعت سے اس کا تعلق نہ ہو، کیونکہ صادق امین تو ہو سکتا ہے اپنی بدعت کی وجہ سے اس کو روایت کیا ہو۔ تو اس لیے یہ شرط لازم ہے۔ چھٹے نمبر پہ، من لیس له من الحدیث الا القلیل ولم يثبت فيه ما يترك، حدیث تو بہت قلیل راوی، بہت کم حدیثیں روایت کی ہیں، ہم کہیں صحابہ کے علاوہ کی بات ہم کر رہے ہیں، صحابہ اگر کم سے کم روایت میں تب بھی سب ثقات العدول ہیں، ہم ان کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی راوی ہے، من لیس له من الحدیث الا القلیل، بہت کم روایت ہے حدیث کی، ولم يثبت فيه ما يترك، اور کوئی سبب نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں کہ اس کی روایت کو چھوڑ دیا جائے، یہ اسے کہتے ہیں مقبول، فلاں کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، فلاں مقبول، بس سمجھتے ہیں کہ مقبول مطلب ہے بس یہ قابل قبول اور صحیح اس کی روایت، نہیں بھائی، لفظ جو ہے وہ صدوق لا بأس بھی سے بھی کم تر ہے، ان سے بھی کم ہے جن کا ذکر پہلے کیا گیا، مقبول یہ روایت، مقبول حیث یتابع والا فلین الحدیث، مقبول یعنی متابعت کی ضرورت ہے، کسی اور سند کی ضرورت ہے، کسی اور روایت کی جو اس کی تقویت کرے، متابعات یا شواہد میں، تاکہ پتہ چلے کہ حدیث صحیح ہے، اس کی روایت کو منفرد روایت نہیں قبول کیا جائے گا، منفرد ہے، اکیلا ہے صرف، اور مقبول ہے، روایت نہیں لی جائے گی۔ ساتویں نمبر پہ، من روى عنه اكثر من واحد من موثق، ایک سے زیادہ نے روایت کی ہے لیکن توثیق نہیں کی۔ ابھی میں نے بتایا کہ کیا کہتے ہیں، مستور یا مجھول الحال، اچھا لکھا ہوا بھی ادھر، اچھا مستور یا مجھول الحال کہتے ہیں، روایت ضعیف الا ان يحتف بحديث ما يقويه، الا يحتف بحديثه ما يقويه، مستور یا مجھول الحال کی روایت ضعیف ہوتی الا یہ کہ کوئی اور چیز اس کی حدیث کو کی حدیث کی تقویت کر دے۔ آٹھویں نمبر پہ، من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، وجد فيه اطلاق الضعف، ایسا راوی جس کی کوئی کسی نے توثیق نہیں، معتبر عالم نے، محدث نے، جو تعدد علماء میں سے کسی نے توثیق نہیں کی، اور مطلق الضعف پایا گیا اس میں، کسی نے کہا بس ضعیف ہے بغیر وجہ بیان کرنے کے، کہتے فلان ضعیف، وجہ بیان کی ہے نہیں کی ہے، اور کسی اور عالم سے توثیق بھی نہیں کی ہے، اس کی حدیث جو ہے ضعیف ہوا کرتی، حکم کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ نویں نمبر پہ، من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق. کسی راوی کی روایت صرف کسی ایک راوی نے کی ہے، صرف ایک نے روایت کی ہے، اور اس کے توثیق بھی نہیں کسی معتبر عالم سے، جرح العین کے علماء میں سے. یہ کون ہے؟ مجہول العین، اسے مجہول العین کہتے ہیں، جیسے مجہول بھی کہتے ہیں، اور ضعیف الا يحتف بحديثه ما يقويه، اس کی روایت کو بھی جب تک تقویت نہیں حاصل ہوتی تو ضعیف ہی رہتی ہے. دسویں نمبر پہ من لم يوثق البتہ وضعف مع ذلك بقادح، کسی نے توثیق کی ہی نہیں ہے کبھی بھی، اور کسی ضعف بھی ہے اور کسی قادح کے ساتھ، صرف ضعف عام نہیں ہے، کسی وجہ کے ساتھ ہے، جیسے کہ متروک یا متروک الحدیث او واہ الحدیث او ساقط، اس ان لفظوں سے. اس سے پہلے کیا تھا؟ ضعیف تھا نا صرف، اب یہ نہیں، یہ متروک ہے یا متروک الحدیث ہے یا واہی ہے یا ساقط، کہ فلان ساقط الحدیث، فلان واہی الحدیث. تو یہاں پر ضعف کی تفصیل بھی موجود ہے، یعنی کہ صرف ضعیف ہے نہیں، وجہ بھی بیان کی ہے، متروک ہے. روایت کا حکم کیا ہے؟ ضعیف. یعنی کوئی محدث کس راوی کے بارے میں کہتا ہے فلان متروک، حدیث پہ سند پہ کیا حکم ہوگا؟ هذا اسناد ضعیف. گیارہ نمبر پہ من اتهم بالكذب قصر عليه ابن حجر واضاف اليه غلب على حديثه الخطا، جس پہ جو روزمرہ زندگی میں جھوٹ بولتا ہے، حدیث میں نہیں لیکن اس کا معمول ہے، اس کی عادت ہے جھوٹ بولنا. ابن حجر نے صرف یہ کہا کہ اس کی روایت جو ہے گیارہ نمبر پہ ہے. یضاف الیہ، اس پہ اضافہ کیا جاتا ہے، ابن حجر نے نہیں کیا، بعض علماء نے کیا ہے، غلب علی حدیث الخطا، جس کی حدیث میں کثرت سے خطا ہو، غالب خطا ہو حدیث کی روایت میں، کہتے ہیں متروک الحدیث یا واہن یا ضعیف جدا بھی کہتے ہیں. یہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، اور روایت جو ہوتی ہے متروک یا واہ یا ضعیف جدا. بارہویں نمبر پہ سب سے بدترین طبقہ جو ہے وہ ہے من اطلق علیہ الکذب، اور کہتے ہیں کذاب یا وضاع، دجال بھی کہتے ہیں، فلان دجال، فلان وضاع، فلان کذاب، روایت موضوع ہے. یہ بارہ مرتبے ہیں، اور یہ تفصیل ہے بارہ مرتبوں کی. یہ حفظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں یہ تفصیل بیان کی ہے. ائمۃ الجرح والتعدیل، ہم جان لیا ہے، تو میں نے کہا ہے کہ اسناد کے تعلق سے جرح و تعدیل سب سے پہلا مرحلہ ہے. ہم راویوں کی عدالت اور ضبط کی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے نا، درس الاسانید کا. اور پہلے مرحلے میں میں نے کہا تین چیزیں ہیں عدالت و ضبط میں، محکوم علیہ ہے، حکم ہے، اور حکم کرنے والا ہے. ہم اب ٹیبل میں جان چکے ہیں محکوم علیہ روات حدیث، حکم کیا ہے وہ بھی ہم تفصیل جان چکے ہیں، کب صحیح ہے، کب ضعیف ہے، کب متروک وغیرہ وغیرہ ہے. اب حکم لگانے والے کون ہیں، جو تیسرا حصہ ہے اس کا، اسے کہتے ہیں جرح والتعدیل. ان میں سے میں چند نام بتاتا ہوں، پھر ان کی تفصیل انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے شعبہ بن الحجاج الواسطی، ابو بسطام بھی کہتے ہیں، وفات سن 160 ہجری میں، سب سے پہلے اس علم کی ابتدا اس بندے نے کی ہے. سب سے پہلے اس علم کے لیے خصوصی وقت نکال کر اس علم کے لیے کا اہتمام کیا، اور اس میں کافی شدت سے پیش آئے. نمبر دو، سفیان بن سعید بن سلوق الثوری، سفیان الثوری، وفات سن 161 ہجری میں. تیسرے نمبر پہ الامام مالک بن انس، امام دار الحجرہ رحمہم اللہ، وفات 179 ہجری میں. اور ان سے معروف، كان لا يروي الا عن ثقه، اگر روایت کسی ثقہ سے، کسی اور سے روایت کی نہیں ہے، یہ ان سے معروف ہے. یعنی پہلے جانتے تھے، جب تک ثقہ نہ ہو تو روایت خود نہیں لیتے تھے. چوتھے نمبر پہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، وفات سن 181 ہجری میں. پانچویں نمبر پہ یحیی بن سعید القطان، وفات 198 ہجری میں. اور شعبہ بن حجاج کے تلامیذ میں سے ہیں، ان کے تلامیذ میں سے ہیں، شاگردوں میں سے ہیں، اور تھوڑے مائل ہیں تشدد کی طرف، متشدد ہیں تھوڑے سے، سختی سے کی طرف تھوڑے سے مائل ہیں، مجھے یعنی سختی کرنے والے. نمبر 7 یحیی بن معین، نمبر 6 عبد الرحمن بن مہدی، بارک اللہ فیک. عبد الرحمن بن مہدی، یہ سید قطان کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے. عبد الرحمن بن مہدی وفات سن 198 ہجری میں. محمد بن حنبل کے کبار استادوں میں سے ہے، محمد بن حنبل کے شیوخ میں سے ہیں، اور یہ بھی تھوڑے سختی سے کام لیتے ہیں. نقد الرجال میں، جرح التعدیل میں سختی سے، جرح میں سختی سے کام لیتے ہیں. ساتویں نمبر پہ یحیی بن معین، وفات 233 ہجری میں. سب سے زیادہ کلام جرح التعدیل میں انہوں نے کیا ہے، اور عباس الدوری کے شاگرد انہوں نے ان کی کلام کو جمع کیا ہے. یعنی سب سے زیادہ بات جرح التعدیل میں یحیی بن معین نے کی ہے. نمبر 8 علی بن المدینی، وفات 234 ہجری میں، 234 میں. انہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں، الضعفاء، العلل، المدلسون، الاسماء والکنى والمسند، کافی کتابیں لکھی ہیں اور کافی اس علم میں معروف ہیں، اور امام بخاری کے معروف استادوں میں سے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری میں، اور کافی ان کی بھی جرح التعدیل میں کافی کام ہے اور کافی علم ہے، اور معروف کتاب العلل، العلل بھی امام احمد بن حنبل کی کتابوں میں سے ہے. دسویں نمبر پہ الامام محمد بن اسماعیل البخاری صاحب الصحیح، وفات 256 ہجری میں. اس میں کئی کتابیں، التواریخ الثلاثہ والکنى المجردہ، یہ سب امام بخاری کی تصانیف میں سے ہیں اس علم میں. گیارہ نمبر پہ مسلم الحجاج النیسابوری صاحب الصحیح سے مسلم کے مصنف، وفات 261 میں. ان کی کتاب التاریخ اور الطبقات والاسماء والکنى والمفرید والوحدان، یہ سب کتابیں امام مسلم کی ہیں. بارہ نمبر پہ امام احمد بن عبداللہ بن صالح العجلی، وفات 261 ہجری میں. اور ان کی عمر جو ہے، یعنی عمر کے اعتبار سے امام بخاری مسلم سے بھی بڑے ہیں، لیکن وفات بعد میں ہوئی ہے. جیسے علم مدینی اور احمد بن حنبل، احمد علم مدینی کے استاد ہیں لیکن وفات بعد میں ہوئی ہے. اسی طریقے سے العجلی جو ہیں امام بخاری مسلم کے سے بڑے ہیں عمر میں، لیکن وفات بعد میں، اسے ترتیب بعد میں آئی ہے. کتاب الثقات معروف ہیں، کی کتاب الثقات 261 امام مسلم کے سال میں ہی، لیکن بعد میں وفات ہوئی ہے. ان کی معروف کتاب ہے الثقات العجلی، معروف کتاب ہے ان کی، کتاب الثقات. انہیں صرف ثقات کو جمع کر کے ایک کتاب لکھ دی ہے. 13 نمبر پہ امام ابو زرعہ الرازی، عبید اللہ بن عبد الکریم کا نام ہے ابو زرعہ الرازی، وفات 264 ہجری میں. اور بہت ہی انہوں نے جرح التعدیل میں کام کیا ہے، اور معروف کتاب ہے جرح التعدیل کے نام سے، جرح التعدیل ابن ابی حاتم الرازی کی. 14 نمبر پہ ابو داود بن سلیمان الاشعث السجستانی صاحب السنن، سنن ابو داود کے مصنف، وفات 275 ہجری میں. نمبر 15 ابو حاتم الرازی محمد بن ادریس، وفات 277 ہجری میں. ان کی بھی کافی اس علم میں تصنیفات ہیں اور علم موجود ہے. نمبر 16 ابو جعفر، نمبر 16 احمد بن شعیب النسائی صاحب السنن، وفات 303 ہجری میں. کتاب الضعفاء معروف ہے ان کی، الضعفاء. نمبر 17 ابو جعفر العقیلی، 322 ہجری میں وفات. ان کی کتاب الضعفاء بھی معروف ہے. ابن ابی حاتم عبد الرحمن بن محمد بن ادریس، ابن ابی حاتم 18 نمبر پہ، وفات 327 ہجری میں. کی کتاب جرح التعدیل معروف کتاب ہے. 19 نمبر ابن حبان، وفات 354، کتاب الثقات والمجروحین، دو مختلف کتابیں ہیں اور کئی اور بھی کتابیں ہیں، لیکن یہ زیادہ معروف ہیں. الثقات ایک کتاب، مجروحین دوسری کتاب ہے. 20 نمبر پہ ابو احمد بن عدی، وفات 365 ہجری میں، کتاب الکامل فی الضعفاء، پوری کتاب لکھی ہے ضعفاء کے سب کو جمع کر دیا ہے. نمبر 21 الدار قطنی وفات 385 ہجری میں, کتاب العلل معروف کتاب ہے ان کی. نمبر 22 ابن شاہین, ابن شاہین کی وفات 385 ہجری میں, ان کی کتاب الثقات ہے, معروف کتاب ہے. اور آخر میں نمبر 23 میں ابو عبداللہ الحاکم وفات 405 ہجری میں, اور تاریخ نیسابور کی کتاب معروف ہے ان کی. یہ جرح التعدیل ہے, ان کے منہج المؤلفات مختصرا ہم بیان کریں تو تین قسمیں. پہلی قسم متشددون فی الجرح التعدیل, جیسے یحیی القطان ابو حاتم الرازی, جیسا کہ گزر چکا ہے, یہ کون ہے؟ سختی برتنے والے. دوسرے نمبر پہ معتدلون, جو معتد جرح التعدیل میں, جیسا کہ امام بخاری اور امام ابو زرعہ. تیسرے نمبر پہ متساہلون فی الجرح التعدیل, جیسا کہ عجلی ہے اور ابن حبان ہے, یہ متساہل ہیں جرح التعدیل میں. مصنفات کی تقسیم جرح التعدیل میں جو تصنیفات موجود ہیں, تین قسمیں ہیں. پہلی ہے المصنفات العامة, عام مصنفات جرح التعدیل میں مطلقة ہے اور مقیم. مطلق جو ہے جیسے جرح التعدیل بابن حاتم, جرح التعدیل کے عام تصنیف ہے, اس میں جرح بھی ہے تعدیل بھی ہے, راوی پر جرح بھی کی گئی ہے, یعنی ثقہ بھی ہیں, ضعفاء بھی ہیں, متروکین بھی ہیں, سیء الحفظ, یہ سب یہ الفاظ آپ کو نظر آئیں گے. اسے کہتے ہیں مصنفات مطلق فی الجرح والتعدیل. مثال کے طور پہ کتاب کا نام ہے جرح التعدیل لابن ابی حاتم. مصنفات مقید بکتب معینہ, خاص کتاب متعین ہے, جیسے کہ تقریب التہذیب ابن حجر. دوسری قسم مصنفات الخاصة بالثقات, جس میں صرف ثقات کا ذکر ہے بس, مثل الثقات ابن حبان والثقات العجلی. اگر کسی ثقہ راوی کو ڈھونڈنا ہے تو ابن حبان کی دیکھ لیں, اگر جو متساہل ہیں تو ادھر ایک خاص کتاب دیکھا جا سکتا ہے. عجلی بھی متساہل ہے, یہاں پہ آپ کو مل سکتا ہے. اچھا, جب تساہل کی بات ہم کرتے ہیں, جرح میں متساہل ہی نہیں, یہ لوگ جرح میں متساہل ہیں. نمبر 3 المصنفات الخاصة بالضعفاء, اس کے ضد میں صرف ضعیف روایت, اگر راوی ڈھونڈنا ضعیف راوی تو کہاں ڈھونڈیں گے ان کتابوں میں. الکامل ابن عدی والمجروحین لابن حبان, ابن حبان دوسرے کر لیں, اس میں پورا لفظ نہیں لکھو, ابن حبان کی مجروحین کتاب ہے. آئے دیکھتے ہیں طبقات الرواة, ان کے جو جی ہاں اسے متساہل ہیں. جی ہاں, پہلا طبقہ جو ہے یہ تقریب التہذیب سے بھی لیا گیا ہے, صحابہ کا طبقہ ہے راویوں میں سے. دوسرے سے پانچواں طبقہ جو ہے تابعین کا طبقہ ہے. تیسرا جو ہے چھٹا جو طبقہ جو ہے طبقہ بین اتباع التابعین واتباع التابعین, تابعین تبع تابعین کے بیچ کے جو ہے اسے طبقہ نمبر 6, یہ حافظ بن حجر نے تقریب التہذیب میں بیان کیا طبقات. یہ ساتویں سے نویں طبقہ جو ہے طبقہ اتباع التابعین, اور 10 سے 12 طبقہ جو روات کے یہ طبقات الاخذ عن اتباع التابعین, یہ تبع الاتباع. یہ ترتیب ہے حافظ بن حجر عسقلانی تقریب التہذیب میں, اس ترتیب سے بیان کی ہے طبقات الرواة. ٹھیک, طبقہ سے کیا مراد ہے؟ جب ہم سند کی بات کرتے ہیں نا, سند میں استاد یعنی امام بخاری ہے, پھر ان کا استاد ہے, پھر ان کا استاد ہے, پھر اس طریقے سے تسلسل ہے. ایک طبقہ روات جو ہے وہ ایک طبقہ یعنی ایک ہی وقت میں جو اس شگرد کے جو استاد ہیں اس شگرد نے ان دونوں سے ایک ساتھ روایت کیا ہے, تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ استاد پھر اس کا استاد, اس طبقہ اوپر ہو جائے گا اور حدیث نیچے چلی جائے گی, حدیث عالی و نازل دیکھنے کے لیے. تو طبقوں کو جاننا لازم ہے کہ ایک ہی لیول کے راوی ہیں کہ اوپر یا نیچے لیول کے راوی ہیں. سو صحابہ کا ایک ہی طبقہ ہے سب. تابعین کے دیکھیں پانچ طبقات ہیں, چار طبقات, 2 3 4 5 چار طبقات ہیں تابعین کے مختلف ہیں, یعنی صغار التابعین ہیں, کبار التابعین, پھر درمیان کے دو ہیں, اس کے بعد طبقہ بین التابع و اتباع التابعین, یہ چھٹا ہے حفظ الحجر نے کہا ہے. پھر اطباع التابعین کے 7, 8, 9 تین طبقات ہیں، اور اس کے بعد میں جو ہیں 10, 11, 12 تین طبقات جو ہیں جن اطباع التابعین سے روایت لیا ہے. اب آئے دیکھتے ہیں کتب السّتہ کے رموز، ان کے جو مؤلفین کون ہیں، معروف کتابیں ہیں کتب السّتہ. سب سے پہلے الامام البخاری رحمہ اللہ، ان کی کتاب کا جو رمز ہے، یہ سب تقریب التہذیب کی میں بات کر رہا ہوں، یہ معتبر کتابیں سمجھی جاتی ہے اور بڑے آسانی سے راوی پر جو جرح و تہذیب یہاں سے مل سکتی ہے. تو یہ سب جو ٹیبل ابھی بتائے میں نے، یہ تیسرا ٹیبل ہے، یعنی راوی کو جو حکم لگایا تھا جو 12، وہ تقریب التہذیب میں سے، پچھلا ٹیبل جو ہے وہ بھی تقریب طبقۃ الروا، وہ بھی تہذیب التہذیب میں سے، اور یہ بھی جو ٹیبل ہے کتب السّتہ کے رموز. یعنی لکھتے ہیں خا، خا سے کیا مراد ہے؟ اسے خا نے روایت کیا، خا سے کیا مراد؟ مختصر بخاری کا. اچھا، صحیح بخاری میں امام بخاری کے، صحیح بخاری کے علاوہ بھی تصنیفات ہیں، اگر صرف خا ہے تو کیا ہے؟ صحیح بخاری ہے. اب خط، خاتا بعض کہتے ہیں خط، خط سے کیا مراد؟ بخاری تعلیقا، بخاری نے پورے سند کو گرا کے جو ہے نا، پہلے سند نے صرف اس راوی سے شروع کیا ہے، یہ معلق ہے تعلیقا. معلق روایت کون سی ہوتی ہے؟ جو ابتدا سے سند کٹے ہو. تو تعلیقا روایت، امام بخاری نے تعلیقا روایت کیا ہے. جس شمائل کے درس میں جو راوی بات کی تھی ہے، بات کرتے تو کہتے فلان جو ہے اخرج البخاری تعلیقا و اصحاب السنن یا والاربعہ، یہاں سے یہ حکم لیا گیا ہے. بخ سے مراد الادب، بخاری فی ادب المفرد، با ادب مفرد سے لیا گیا، خا بخاری. اخ عین خا جو ہے خلق افعال عباد، یہ عقیدہ کی کتاب ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے تصنیف کی ہے، عقیدہ کی کتابوں میں سے. را جزء القراء یا رفع الیدین، یہ سب تصنیفات امام بخاری رحمہ اللہ کی ہیں. کتنی ہوئی؟ ایک صحیح بخاری، دوسری ادب المفرد، تیسری خلق افعال عباد، چوتھی جزء القراء، پانچویں رفع الیدین. جو خاتا ہے وہ تو صحیح بخاری کی تعلیق ہے، اس کے اندر ہے. دوسرے نمبر پہ مسلم، اور اس کا رمز جو ہے میم ہے، اور اس کے ساتھ صرف اور بھی جو شامل کیا جاتا ہے، میم قاف مق جو ہے، کیا مراد ہے قاف سے؟ مسلم فی المقدمہ، صحیح مسلم فی المقدمہ، مسلم نے یا امام مسلم مقدمہ میں، صحیح کے مقدمے میں اس کو بیان کیا. صحیح مسلم جو ہے اس کا ایک مقدمہ ہے، اور پھر حدیث کی جو اصل کتاب ہے. بعض علماء نے جو نمبرنگ لگائی شروع سے مقدموں کو شامل کر دیا ہے، بعض نے مقدموں کو شامل نہیں کیا، الگ کیا ہے، کیونکہ مقدمے میں بھی احادیث ہیں، اصل متن شروع نہیں ہوا حدیث کے تبویب سے، نہیں، مقدمے میں جو انہوں نے بیان کیا ہے حدیث کی اسناد کی اہمیت، حدیث کی اہمیت، پورا بڑی پیاری بات ہے، ہمارے اس موضوع سے بھی بڑے تعلق ہے. میں گزارش کرتا ہوں طلاب علم سے، وہ مقدمہ پڑھ لیں صحیح مسلم کا، بڑا پیارا ہے، سلف کے اقوال ہیں، اور بعض احادیث بھی روایت کی امام مسلم نے وہاں پہ، تو وہ حدیث کہاں جائیں گی؟ وہ بھی صحیح حدیث ہیں، امام مسلم اپنی شرطوں پہ حدیث کو یعنی وہاں بیان کیا ہے، اور بعض حدیث اندر کتابیں نہیں ہیں، مزے کی بات یہ ہے. تو کیا کہ رواہ مسلم فی المقدمہ، تو کہیں میم قاف، یعنی مسلم نے کہاں پہ روایت کیا ہے؟ مقدمہ میں روایت کیا ہے. دیکھیں محدثین یہاں پر یعنی اس باریک بینی تک بھی دیکھا، ایک ہی مصنف ہے، ایک ہی شرطیں ہیں، لیکن صحیح مسلم کو الگ کیا ہے، مقدمہ کو الگ کر دیا ہے. نمبر تین ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ، دال، رمز کیا ہے؟ دال یعنی ابو داؤد فی السنن، دال سے کیا مراد ہے؟ ابو داؤد نے کہاں روایت کیا ہے؟ سنن میں. اچھا، اور بھی تصنیفات امام داؤد کی، میم دال مد، مراسیل جس میں مرسل روایات کو جمع کیا، صرف مرسل روایات جو ہیں امام داؤد نے، تو مد خرج ابو داؤد فی مد. تو پاس یہ مد کیا ہوتا ہے؟ یعنی ابو داؤد نے سنن میں نہیں اس کو روایت کیا، کہاں پہ کیا ہے؟ مراسیل میں. صد، صال، صاد، فضائل الانصار، فضائل الانصار پر الگ سے پوری کتاب لکھ دی ہے، اور جتنے فضائل الانصار کی روایت سب کو جمع کر دیا ہے. اب انصار کے، صرف انصار صحابہ کے، اب دیکھنا چاہتے ہیں جو فضائل ہیں تو یہ کتاب لے سکتے ہیں آپ، تو کہیں گے رواہ ابو داؤد فی صاد دا، صد فضائل الانصار. خد یا خاد، دال جو ہے الناسخ والمنسوخ. قد، القدر، الگ سے تصنیف ہے. قاف دال، فا التفرد، انفرد بھی ہے ابو داؤد، انفراد بھی الگ سے بھی ہے. لام للمسائل، ابو داؤد کے مسائل الگ سے ہیں. کاف دال، قد جو ہے مسند مالک، ملک نہیں، ٹھیک ہے، مسند مالک ہے، مسند مالک الگ سے تصنیف ہے ابو داؤد رحمہ اللہ کی. اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ, کیا ہونا چاہیے رمز؟ تا. اچھا کامن سینس ہے نا, ترمذی تو تا ہے, ابو داؤد ہوتے دال ہے, آگے پتہ چلے گا. اچھا ترمذی کی صرف ایک ہی اور کتاب ہے ترمذی سنن کے علاوہ, کون سی ہے؟ شمائل, جو ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ شمائل, اور اس کو کہتے ہیں تامیم تم. اس کیا بولا شمائل ترمذی, تا سے ترمذی, میم سے شمائل. اچھا النسائی کامن سینس کیا ہے؟ ادھر نہ دیکھے کتاب میں, چھوڑے اس کو, کیا ہونا چاہیے؟ سب غلط ہے, سین ہے. دیکھیں سب سے زیادہ جس پہ زور دیا جا رہا ہے کہ النساء, النسائی تو سین ہے. اچھا ان کی جو اور تصنیفات ہیں, عین سین عس مسند علی, کاف نون کن مسند مالک, سین یا سین عمل الیوم واللیلہ, صاد خصائص علی رضی اللہ عنہ. یہ مختلف تصنیف ہے نسائی کی. خرج النسائی فی کاف نون کا مطلب ہے مسند مالک نے, ٹھیک ہے. آخر میں امام ابن ماجہ, کیا ہونا چاہیے؟ اب کوئی بتا کے دے, ادھر نہیں دیکھے, کتاب نہ دیکھے, جی کوئی بتا نہیں سکتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. قاف کا تعلق کوئی ہے؟ ہاں القزوینی, بارک اللہ فیک, قزوینی. تو ابن ماجہ کا جو لقب ہے قزوینی ہے, تو وہاں سے لے گئے قاف. کسی کے لیے نہیں, نہیں کچھ نہیں, جیم کسی کا بھی نہیں ہے, جیم کس کا ہے؟ لیکن انہوں نے دیکھے قاف. اب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا اپنی مرضی ہے بھائی, ان کو قزوین اچھا قاف لے لیا, اور دیکھیں سب کو انہوں نے قاف پہ لے کے آئے ہیں. ایک مصنف نے سوچا کہ قاف لکھو تو قاف لکھ دیا, یہ آسان لگا, اور سب نے اس کی اتباع کیا اس میں. اچھا دوسری جو تصنیف ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی, فا قاف التفسیر, ابن ماجہ تفسیر کی کتاب بھی ہے جس میں انہوں نے روایات کو جمع کیا ہے. تو فا قاف فق جو ہے یعنی امام ابن ماجہ نے تفسیر میں روایت کیا ہے. اصحاب کتب السّہ, اس کا کیا رمز ہے؟ عین, یعنی رواح الجماعہ. عین کہاں سے آیا؟ کتب السّہ میں عین کے نظر آتے ہیں آپ کو؟ عین نہیں, تو عین کہاں سے آیا؟ الجماعہ سے. کیا مراد ہے کتب السّہ؟ عین. اصحاب اصول اربعہ کیا کہتے ہیں اسے, رمز کیا ہے؟ اربعہ چار. یہ نمبر آتا ہے آپ کو, اربعہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ عربی میں چار کیسے لکھا جاتا ہے بھائی؟ یہ علم عربی میں یہ ہے, سارا علم جو پڑھے عربی, الفاظ سارے عربی کے ہیں, اس میں اردو انگلش نہیں چلے گی. اس میں سن اربعہ, تو اربعہ کو پتہ ہے اربعہ کیا ہوتا ہے, لکھا بھی کیسے جاتا ہے. اچھا بارک اللہ, اتنا کافی ہے. اگلے درس سے انشاءاللہ تحقق استصال السند جو دوسرا مرحلہ ہے, پہلا مرحلہ ہم کر چکے ہیں الحمدللہ, کہ دراسۃ الاسانید کے تین مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ عدالہ و ضبط کو دیکھنے کے لیے, پوری تفصیل جو ہے پہلا مرحلہ یعنی راوی عدل ضبط راوی ثقہ ہے, یہاں تک پہنچے ہم, تفصیل پوری پتہ چل گیا ہے یہاں تک. کل انشاءاللہ دیکھیں گے باقی دو مرحلے ہیں, اتصال السند ہے کہ نہیں, اور کیسے ہم دیکھیں گے, کہاں سے دیکھیں گے, پھر آخر میں شذوذ العلہ سے کیسے بچیں گے, پوری تفصیل انشاءاللہ کے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. کوئی سوال ہے؟ اچھا انہیں پہلے ہاتھ کھڑا کیا ہے. فاسق روایت نہیں دی جاتی, فاسق فاسق ہے, عدل میں اس کی آ گیا ہے, عدالت کی منافی ہے. ثقہ راوی کی جب حدیث شاذ ثابت ہو جاتی ہے, کیا دوسری بھی حدیث اس کا اثر ہوتا ہے؟ کوئی اثر نہیں ہوتا, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اصل غلط کس ثقہ سے ہوئی ہے, ہم پوری سند ایک راوی کو نہیں دیکھتے. حدیث شاذ اگلا درس ہمارا یہ نہیں ہے, کل کے درس میں بتائیں گے شاذ اصل کیا ہے, معلول کیا ہے, کیا دونوں میں تناسب ہے. لیکن بھائی کہ یہ سوال بتا دیتا ہوں, فرماتے ہیں جس شاذ روایت میں جو ثقہ راوی ہے, جو اپنے سے بڑے ثقات کی مخالفت کرتا ہے یا اپنے سے زیادہ اولا راوی کی مخالفت کرتا ہے, کیا اس ثقہ راوی کی دوسری روایت میں کوئی اثر پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. کیوں؟ ہمیں پتہ نہیں کہ کس راوی سے یہ غلطی ہوئی ہے, یہ مخالفت کس راوی سے وجہ سے ہوئی ہے. ہم پوری سند کی بات, ایک راوی کی بات نہیں کر رہے. واضح ہے؟ ہاں بالکل, اگر یہ راوی موجود ہے وہی فرق نہیں پڑتا اس کا, وہ ثقہ ہے ثقہ رہے گا. نہیں کہیں پہ ہو گیا, اوپر نیچے ہو گیا, دوسری روایت سے پتہ چل گیا کہ اس میں غلطی ہے. وہ ثقہ باقی، ہاں اس کا زیادہ تر ہو جائے تو پھر وہ ثقہ نہیں رہتا، اس میں کمی پڑ جاتی ہے، صدوق میں چلا جائے گا وہ پھر. جی ہاں بھائی، کا سوال بدعت کی روایت مقبول کیسے ہو سکتی جب تک جبکہ بدعت کے ساتھ بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، لعنت نازل ہوتی ہے. دیکھیں بھائی، علماء جرح و تعدیل رحمہ اللہ نے حدیث کی حفاظت کی بات ہم کر رہے ہیں، حدیث کو محفوظ کیسے کیا گیا ہے. بعض اوقات بعض روایت صرف بدعتوں کے تو پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں تھی. راوی بدعتی ہے، اسے بدعت کا پہلے سنت میں سے تھا. ٹھیک، اب جانتے ہیں کہ ایسے یعنی علماء ہیں تابعین میں سے تھے، بے ملجم کو دیکھ رہے ہیں. ملجم کون تھا؟ عبدالرحمٰن بن ملجم کون تھا؟ تابعی تھا کہ نہیں؟ یعنی سیدنا عمر بن خطاب کے شاگردوں میں سے تھا. انہوں نے انتخاب کیا اور بھیجا مصر کی طرف لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے. اب ٹھیک تھا، اب اس کو حدیث بھی آتی تھی، سیدنا عمر سے کہ حدیث سنی بھی ہے اور پتہ بھی ہے اس کو حدیث کا، لیکن خوارج کے راست کو منہج کو اپنا خارجی بن گیا. اب جو حدیث اس کے پاس ہے تو محدثین نے کیا کہا؟ یا اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے، کسی بدعت کی روایت لینی نہیں ہے، تعلق نہیں ہے کوئی، تعلق صرف تعلق ہے تو حدیث تعلق ہے، اور یہ نہیں کہ ہمارا استاد اسے کو اور نہیں، صرف روایت کے لیے جاتے تھے، روایت لے کے واپس ختم، کوئی تعلق اور نہیں بدعتی کے ساتھ. یہ نہ سمجھیں کہ کسی عالم کا استاد بدعتی ہے، وہ اٹھتا بیٹھتا حلقہ میں بیٹھتا اور اسے علم حاصل کرتا، نہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک روایت، کچھ روایت اس بدعتی کے پاس ہیں، یہ محدث جو ہے صاحب التصنیف یہ اس بدعتی کے پاس جاتا ہے دیکھنے کے لیے اس کے پاس کیا روایت ہے، اور ان شرطوں کے ساتھ جیسے میں نے بتایا ہے کہ صادق ہو، امین ہو، اور اس کی اپنی بدعت کے تعلق سے روایت نہ ہو، اور داعی نہ ہو بدعت کی طرف. لیکن رومیہ بالارجاء، رومیہ بالبدعہ، جب ملجم تو بہت آگے چلا گیا تھا نا بعد میں، شروع میں تو ایسا نہیں تھا وہ، جب ابتدا تھی. اب ابتدا انتہا میں فرق ہوتا ہے، ابتدائی دور ہوتا ہے پھر انتہائی دور ہوتا ہے، جب آخر میں چلا گیا سب تو اس کے مخالف ہو گئے. سب سے پہلے اگر کسی نے کسی سے روایت لی ہے تو اس کی روایت کو ان شرطوں کے ساتھ قبول کیا جاتا تھا، صرف حدیث کی حفاظت کے لیے. باقی جو اہل بدعت کے ساتھ الولاء والبراء، اسے ان کی برات کا اظہار کرنے، سب اپنی جگہ پہ تھا. اور بدعتی سے ہم بات کرتے ہیں ولاء وبراء کے تعلق سے بھی، یہی ہم کہتے ہیں. علماء کیا کہتے ہیں کہ مقاطعہ کس سے کرنا ہے، برات کا اظہار کس سے کرنا ہے؟ جو داعی ہو بدعت کی طرف، وہ بدعت میں ڈوبا ہوا ہو، یہ تفصیل ہے. جی بدعت پر عمل سے قول سے ثابت نہیں کرتا، بدعتی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بدعت پر عمل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں اپنے فعل سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے، وہ یہ اللہ کے تقرب کا ایک ذریعہ ہے، ہم اس کی اس یہ بات اسی غلط ہے نہیں لیتے، ہم بغیر دلیل کے عمل کر رہا ہے. لیکن جو حدیث اس کے پاس موجود ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو دو راستے تھے، یا تو چھوڑ دیا جاتا تو دین کا حصہ چھوٹ جاتا، یا لیا جاتا بغیر شرطوں کے تو بھی اور بھی اس میں مسئلہ ہو جاتا. تو شرطوں کے ساتھ لینا جو ہے یہ معتدل طریقہ ہے، اور محدثین نے اسے اپنایا ہے. بارک اللہ فیک. جی یہ خود علماء جو محدثین انہوں نے دیکھا ہے نا، انہوں نے ان کا بھی دیکھا ہے، اور سب کو جو جرح و تعدیل علوم کے میں نے 20 کا ذکر کیا تقریباً، سب کو دیکھا ہے. یہ متقدمین میں سے ہیں سارے، یہ روایت کے زمانے کے ہیں، آج کے دور کے نہیں ہیں، حکم ہو چکے راویوں پر. اس وقت جو علم موجود ہے وہ انہی کی باتوں کو ڈھونڈنے، کتابوں میں سے نکال کے پھر حکم لگانا ہے. تو علماء جو متأخرین انہوں نے دیکھا کہ کس بلکہ اس زمانے میں بھی علماء موجود تھے جنہوں نے دیکھا کہ یہ متشدد ہیں، اور اس کے اس تشدد کو سختی کو نہیں لیا اسی زمانے سے. تو پھر جو محققین علماء نے دیکھے سب کے قول کو جمع کیا ہے، اور پھر ان کو دیکھے کہ بعض جو تقسیم تین ہے، متشدد ہیں اور سختی برتنے والے ہیں جرح و تعدیل میں، اور بعض بالکل متساہل ہیں، اور بعض درمیان میں. تو جب ہم حکم لگاتے ہیں کسی راوی پر تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس کے قول، اب اگلے درس میں انشاءاللہ مثال کے ساتھ ہم بیان کریں گے، عملی مثالیں ہیں. جیسے میں نے بتایا ہے علم جو ہے حدیث کا تین چیزوں پر قائم ہے، مصطلح حدیث، تخریج الحدیث، دراسۃ الاسانید. جو مصطلح حدیث اور تخریج یہ کیا ہے، یہ نظریات علم ہے، نظریہ مفروض جو ہم نے ابھی بیان کیے ہیں سارا. جو دراسۃ الاسانید ہے یہ تطبیق علم ہے، پریکٹیکل ہم جائیں گے. اور یہ اسی میں سے جو ہم پڑھ رہے دراسۃ الاسانید, اب راویوں نے محدثین کس جو حدد العلماء ہیں کس پر کیا حکم لگایا ہے, ہم اسے ڈھونڈیں گے پھر حکم لگائیں گے, یہ عملی طریقہ ہے. تو درس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ متشدد ہے اس کے قول کو چھوڑ دیا گیا ہے, کیوں؟ کیونکہ متشدد ہے, متساہل اس کے حکم کو چھوڑا گیا. تو بیچ والا اگر ہے, اب ایک راوی کے بارے میں کوئی کہتا ہے یہ سیء الحفظ ہے یا ضعیف ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ ثقہ ہے, اب ہم کیا کریں گے یار, کہاں جائیں گے ہم؟ تو دیکھیں گے ثقہ کہنے والا کون ہے, ان تینوں میں سے کون سا ہے, ٹھیک ہے نا, اور جس نے ضعیف کے وہ کیسا ہے, تو ہمارے پاس ترازو ہے نا, پھر ہم حکم لگانے راوی پر. تو یہ چیزیں الحمدللہ معروف ہیں, علماء نے اس پر کافی کام کیا ہے, بارک اللہ فیک. جی نہیں, فقہ سے کیسے ہوتا ہے؟ ہاں تغیر بآخر ہو سکتا ہے, تغیر بآخر سے کیا مراد ہے؟ عمر کے آخری حصے میں آ کے تبدیلی آئی اس کے حافظے میں. فقہ کون راوی ہوتا ہے؟ عدل تام و ضبط, عدالت اس کی ہے, اب حافظے اس کے بس میں نہیں ہے, اب بڑھاپے کی وجہ سے عمر جیسے یعنی گزر جاتی ہے تو حافظے میں کمزوری ہو جاتی ہے, بعض وقت اختلاط بھی ہو جاتا ہے, فقہ راوی بعض وقت جا کے بعد میں اختلاط بھی ہو جاتا ہے. تو اس کو دیکھا گیا, یہاں پر بات ہو رہی کہ جو صدوق راوی ہے یا جس میں یہ غلطی ہو جاتی ہے حافظے میں اس کی ہے, تو فقہ میں بھی ہو سکتا ہے, کسی راوی میں بھی ہو سکتا ہے. جب اختلاط سے یا اس کمزوری سے پہلے لیا جائے گا, کمزوری کے بعد چھوڑ دیا جائے گا, اس پر بھی بات کی ہے علماء نے. ابن الحیہ کو دیکھ, ابن الحیہ کی جو کتابیں ہیں لکھا تو جل گئی تھیں, معروف راوی مثال کے طور ابن الحیہ جو ہے, تو علماء نے کیا کیا ہے کتابوں, اچھا کتابیں جل گئی, حافظہ تو اس کا ہے, اختلاط ہو گیا حافظے میں بھی, کتابیں بھی گئی حافظہ بھی گیا. اب ابن الحیہ کی روایت آ گئی ہے, اب دو آپشن ہے, یا تو روایت کو ختم کر دیا چھوڑ دیا جائے, جانتے یہ بات بڑی آسانی چھوڑ دیجیے, ہمارے ایک آسان بات ہے روایت کو چھوڑ دو اور بہت ہے, نہیں میرے بھائی دین کی حفاظت ہو رہی ہے, روایت ایسے چھوڑ دیں, روایت کو کیسے چھوڑ دیں بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ میرا آپ کا قول نہیں کہ چھوڑے نہ چھوڑے فرق نہیں پڑتا. تو محدثین نے یا تو چھوڑ دیتے یا لیتے شرطوں پہ, تو انہوں نے لینے شرطوں پہ, جیسے بدعت کی آپ نے بات کی ہے, شرطوں پہ کیا شرطیں ہیں بھائی, دیکھیں کہ بالحیہ کی جو روایات محفوظ ہیں اختلاط اور کتابیں جلنے سے پہلے وہ لے لیں, جو کتابیں جلنے کے بعد ہے چھوڑ دیں, انصاف ہے کہ نہیں؟ اچھا کہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ انہوں نے دیکھا کہ کن مشائخ سے انہوں نے روایت کی ہے کتاب جلنے سے پہلے اور کتاب جلنے کے بعد, ان روایت کو لے لیا ہے جو جلنے سے پہلے تھی اور ان کو چھوڑ جو جلنے کے بعد تھی, انصاف ہے کہ نہیں؟ یہ انصاف ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.